مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام اراؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ کے ساتھ بیجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں نک ایوانوف۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آج مجلس مذاکرہ کے لیے ہمارا موضوع ہے ترک وطن، ایک انسانی بحران، وجوہات اور حل۔ دسمبر 4 سال 2000 کا تھا جب اقوام متحدہ نے 18 دسمبر کو انٹرنیشنل مائیگرنٹس ڈے یا تارکین وطن کا بین الاقوامی دن قرار دیا۔ اس کا مقصد ترک وطن جیسے بڑھتے بحران پر توجہ دینا اور اس کی اہمیت پر غور کرنا تھا کہ آخر دنیا بھر میں ترک وطن کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اجنبی سرزمینوں کا رخ کیوں کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے ملکوں میں جہاں تارکین وطن جاتے ہیں وہاں ان کی آزادی اور انسانی حقوق کا خیال رکھنا بھی ایک اہم پہلو ہے اس بحرانی صورتحال کا۔ آج دنیا میں 65 ملین سے زائد افراد تارکین وطن کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان میں متعدد اپنے ہی ملکوں کے اندر اپنی ہی سرحدوں میں رہتے ہوئے بے گھر ہیں یا پھر دوسرے اور اجنبی ملکوں میں ایک بار پھر زندگی کو شروع کرنے کی دشوار کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے گھروں اور اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دیار غیر میں جانا ایک مشکل کام ہے۔ ترک وطن کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے قدرتی آفات، جنگیں، خانہ جنگی، سیاسی عدم استحکام، انسانی حقوق کی پامالی، تشدد، اور پھر یہ بھی کہ بہتر مستقبل کی امید اور کوشش۔ اس وقت آپ کو اپنے ماہرین کا تعارف کراتے چلیں، ملواتے چلیں ان سے۔ دنیا اسلم، جو اقوام متحدہ کے پناہ گزین کمیشن یو این ایچ سی آر کے ساتھ کام کرتی ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے فرائض کی بجا آوری کرتی آ رہی ہیں، آج کل یوگینڈا میں ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال ایک ممتاز تجزیہ کار اور اسکالر جہاں واشنگٹن سے، جو عالمی بینک اور میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہے یہاں واشنگٹن سے۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک جو تجزیہ کار اور کالم نویس ہیں، اس کے علاوہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ڈیفینس اٹیشی بھی رہ چکے ہیں۔ پروفیسر فیضان حق ہمارے پروگراموں کا ایک باقاعدہ نام، جو تجزیہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہیں اور دنیا بھر کے ایسے رجحانات اور بحرانوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں امیگریشن کے ماہر بیرسٹر امجد ملک، جو نہ صرف تارکین وطن کے قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں بلکہ بہتر طور پر آگاہ ہیں کہ لوگ کن کن مسائل کا حوالہ دے کر دوسرے ملکوں میں پناہ کے خواہاں ہوتے ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بنیادی سوال کرتے ہیں، مختصراً جواب کے ساتھ پھر تفصیل سے بحث کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں ضرور ہوں گی۔ ڈاکٹر اقبال، ترک وطن کے لیے معاشی اور اقتصادی مسائل کتنے اہم ہیں، اور دوسرے ملکوں میں جا کر بہتر مستقبل کی تلاش کتنا اہم نقطہ ہے؟
یہ جو امیگریشن ہوتی ہے اس کی دو بڑی اہم وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو پش ہوتی ہے اور ایک پل ہوتی ہے۔ جو پش ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر آپ کو اس قسم کی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو بیسک نیڈس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس وہ پوری نہیں ہوتی، آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں نہیں، آپ کا ریسکلز ہیں لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، یا ملک کے اندر سیاسی بحران ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل کانفلکٹس ہیں جس کی بیسس پر ملک سے باہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر لیبر شارٹیجز ہوتی ہیں یا ان کی گروتھ بہت تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو لیبر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے انکم ڈویژن پیدا ہوتی ہے، انکم کی پرابلم جو ہو جاتی ہے کہ انکم انیکوالٹی ہوتی ہے کہ جو تارکین وطن کا جو ملک ہے اس کے اندر انکم کم رہتی ہے لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان میں انکم بڑھ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے کہ ان ملکوں کی طرف جانے کی کوشش کرے، ان بیسک وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امیگریشن ہوتی ہے یہ اتنا، اس کو پہچاننا اتنا آسان نہیں جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اکنامک یا سیاسی ایشوز کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اور بھی دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم مائگریشن کا جو پیٹرن بن چکا ہوتا ہے اس کے بیسس پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کسی ملک میں امیگریشن پہلے سے ہو رہی تھی تو پھر وہاں پر ایک قسم کا ویسٹرن انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ ایک بیسکلی ایک فاؤنڈیشن بن جاتی ہے, جس کو جو فاؤنڈیشن باقی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے انہیں ملکوں سے جہاں کے لوگ پہلے آئے ہوئے ہوتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں ہوا یا امریکہ میں بھی ہوا, جو زیادہ تر یورپین لوگ آئے
جی.
اور اس کے بعد جو مڈل ایسٹ سے لوگ آئے یا اس کے بعد ساؤتھ ایشیا سے لوگ آئے, ان کی بیسک وجہ یہی تھی کہ پہلے سے ہی امیگریشن اتنی ہو چکی تھی کہ ان کی ایک کریٹیکل ماس پیدا ہو چکا تھا اور وہ کریٹیکل ماس آٹومیٹکلی لوگوں کو اور اٹریکٹ کر رہا تھا.
اچھا.
یہ وجوہات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ریجنل قسم کی امیگریشن جو ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی حیثیت رکھتی ہے. فار ایگزامپل, پاکستانی گلف میں جاتے ہیں, وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر اپرچونیٹی زیادہ ہیں, ریسورسز کم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ نزدیک ہے وہاں جانا آسان ہے, وہاں سے واپس بھی آنا آسان ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ آسان ایک جنرل سولوشن یا ایک جنرل قسم کی آپ اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک پولیٹیکل سرکمسٹنسز, ملک کے اندر پرابلمز, ملک کے باہر بیٹر اپرچونیٹیز, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انڈیپینڈنس یا فریڈم وغیرہ وغیرہ, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اس کے سے مائگریشن پیدا ہو جاتی ہے.
جی, ابھی تفصیلی بات بھی کرتے ہیں مختلف پوائنٹس کے اوپر. دنیا اسلم ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. دنیا, یہ بتائیے گا, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, تعارف آپ کا کرا چکے, آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں پناہ گزینوں کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں جو وجہ آپ دیکھتی ہیں ترک وطن کی, سب سے بڑی ایک وجہ بتائیے, یہ ہم مختصر آپ بات کر رہے ہیں, پھر آگے چل کے تفصیل سے بھی بات کریں گے.
بہت شکریہ. اس وقت تقریباً 70 ملین دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں یا ڈسپلیسڈ ہیں, جس میں سے 27 ملین مہاجرین ہیں, یعنی وہ لوگ جو کانفلکٹ, جنگوں کی وجہ سے, اندرونی اور بیرونی جنگوں کی وجہ سے اپنے ملک سے نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوئے. سب سے بڑی تعداد کانفلکٹ ہیں, اس کے بعد نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں.
اچھا, پہلے, سب سے پہلے آپ کہتی ہیں کانفلکٹ ہے اور اس کے بعد نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. تو برگڑے ملک, آسٹریلیا میں بھی آپ نے فرائض انجام دیے, نیوزی لینڈ میں بھی کام کرتے رہے, پاکستان سے بھی بہت سے لوگ آسٹریلیا میں شہریت اختیار کرتے ہیں, اس کی بڑی وجہ کیا رہی آپ کے خیال میں؟
یہی بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
دیکھیے, اس میں ہمیں ایک بالکل بیلنس قسم کا ویو لینا چاہیے. ایک تو جو سینڈنگ کنٹری ہے اس کے اپنے حالات کو دیکھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائگرینٹس جو ہیں وہ کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں, اور دوسرے جو ریسیونگ کنٹری ہے اس کے حالات کیا ہیں کہ جو کھلے دل سے ان مائگرینٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ آسٹریلیا کی خاص طور پہ بات کر رہی ہیں تو آپ آسٹریلیا دیکھیں, ایک مکمل کانٹیننٹ ہے, مگر اس کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 25 ملین ہے, 2.5 کروڑ کے قریب ہے, جو کہ کسی بھی ایک بڑے شہر کا, جو دنیا کا بہت بڑا شہر جیسے کراچی ہو گئے یا بامبے, کلکتہ یا نیو یارک, لندن ہو گئے, ان کی آبادی کے برابر ہے. اب پورے کانٹیننٹ کے ریسورسز کو ایکسپلوائٹ کرنا اور ان کو اس طرح سے ایکسپلوائٹ کرنا کہ وہ پبلک کے یا لوگوں کے فائدے میں وہ استعمال ہو, اور ان کو اس طرح سے ایکسپلوائٹ کریں کہ آپ ان کو ایکسپورٹ کریں, فارن ایکسچینج کمائیں, ٹریڈ کریں, جیسے آپ کے ڈیولپمنٹ کے سارے مراحل میں سے آپ گزر سکتے ہیں. یہ کام کرنے کے لیے اب وہاں پہ ان کے پاس پاپولیشن نہیں ہے,
لیبر چاہیے.
انہوں نے بہت اچھا سسٹم بنایا ہے جس کے تحت پوائنٹ فارم کا ایک سسٹم ہے, جس کے تحت وہ امیگرینٹس کو لیتے ہیں اور ان کو پھر ایک سسٹم کے تحت اپنے جو ان کا اپنے سوشل یا جو پروفیشنل کا جو سسٹم ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے آسٹریلیا میں امیگریشن جو ہے وہ بہت کنٹرولڈ ہے, بہت مینجڈ ہے, اور وہ ان لوگوں کو زیادہ تر امیگریشن کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ آئندہ
ان کی ضرورت پوری کر سکے,
سوسائٹی کے اندر ایک یوزفل ممبر بن پڑے.
اچھا, پروفیسر فیضان خانہ, جنگی اور جنگوں کا شکار ملک جیسے اس وقت افغانستان ہے, شام ہے, مشرق وسطی کے علاوہ کچھ افریقی ملک بھی اس میں شامل ہیں, وہاں سے آنے والے افراد کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے نسلی پس منظر کے ساتھ؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. دو قسم کے مائگرنٹس ہوتے ہیں, ایک والنٹرلی اور ایک انوالنٹرلی. वॉलंटरली, एक वो जिनको निकलना पड़ना है और जिनको जो खुद जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें जो जिन चीज़ों मिसाल जिन लोगों की आपने दी उनमें उनका शुमार उन लोगों में होता है जिनको अपना घर तकलीफ के बायस छोड़ना पड़ा, इनवॉलंटरली छोड़ना पड़ा। तो उनके जो मसाइल हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उनकी उनकी जो डेवस्टेशन है या उनकी जो सर्वाइवल की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत मिनिमम होती हैं, और उनके लिए खाना जंगी, जैसे आपने फरमाया खाना जंगी है, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इन तमाम चीज़ें जो हैं ये उसको उनके उनकी माइग्रेशन का बाइस बनती हैं जी। और उनका जो सबसे जो बड़ा मसला है वो होता है सर्वाइवल, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बहुत से रेफ्यूजीज जो हैं वो समुंदर के रास्ते आए, कश्तियां डूब गई, लीबिया से लोग निकले वो पहुंच नहीं सके यूरोप में, उसके बाद टर्की से और सीरिया से लोग पहुंचे और वो नहीं पहुंच पाए। तो ये एक बहुत बड़ी इंसानी जो है इस वक्त, इससे पहले दुनिया में इतने रेफ्यूजीज नहीं थे जितने इस वक्त हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स की जो अवेयरनेस है वो भी बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की हकीकत जानना शुरू हो गए हैं। इससे भी हमें एहसास होता है कि हमारी जो पूरी दुनिया जो है उसकी उसमें ये चेंज हो रही है। लेकिन एक चेंज जिसका हम आमतौर पर जिक्र नहीं करते क्योंकि हम अक्सर सियासत पे बात करते हैं, वो है एनवायरमेंटल चेंज, जिसकी वजह से बहुत सी डेवस्टेशन हो रही है, खुश्क साली है, कहत है, जिसकी वजह से लोग अफ्रीका में और बल्कि अब तो ये साउथ एशिया तक जो है और साउथ ईस्ट एशिया तक इसके असरात जो हैं वो पहुंच चुके हैं।
अच्छा बैरिस्टर मलिक, आपका खसूसी शोबा है इमिग्रेशन का, आप ये फरमाइएगा कि जो लोग तरके वतन करते हैं और ख़ास तौर पर यूरोप में आकर मुकीम होना चाहते हैं वो ज़्यादातर किन मसाइल और वजूहात का हवाला देते हैं, क्योंकि आपके पास तो ये केसेस भी होते हैं, किस तरह से आप इसको बताएंगे लोगों को?
बैठे दुनिया में बड़ी पूरी दुनिया से यूरोप जो है वहाँ माइग्रेंट्स आते हैं क्योंकि ये सिग्नेटरी हैं जिनेवा कन्वेंशन के और यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के। तो इट डिपेंड, अगर तो आप फियर रिलेटेड बात करेंगी तो लोग जो जंगों का शिकार है जैसे आपने अभी मेंशन किया कि वो डिस्प्लेस लोग जो बाय चॉइस नहीं, जैसे रोहिंग्या है, अफगान लोग हैं, इराक ईरान से हैं, सीरिया से हैं, तो वो लोग बेचारे लुटे पुटे आते हैं, उनको इनिशियली सेटलमेंट का इशू होता है कि उनको घर मिले और उनके बच्चों की इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी हो जाए और उनको बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें और को खाने के लिए कोई स्टाइपेंड या फूड मुहैया हो ताकि वो एक आसरा जो जिसको कहते हैं कि इनिशियल उनको एक सहारा मिल जाए। जो वर्कर्स डॉक्टर्स इंजीनियर वो बाय चॉइस आते हैं तो वो नॉर्मली ज़ादेरा अपना सामान अपना जो सूटकेस है वो भर के आते हैं तो वो मोर और लेस तैयार होते हैं यूरोपियन सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए। कुछ लोग जुबान पे अबूर हासिल करके आते हैं, कुछ कईयों ने किताबचा पढ़ा होता है कि हम लंदन जा रहे हैं, यहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे कौन सी जगह हैं, तो वो थोड़ा बहुत तैयार होते हैं। जो वर्कर्स आते हैं वो कई दफ़ा उनके लिए मुश्किल होती हैं कि वो वीज़ा लेके वर्क परमिट तो आ जाते हैं लेकिन उनको आइडिया ही कोई नहीं होता कि वो किस सोसाइटी में जा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लास टू क्लास। और कुछ लोग होते हैं जो जिनको निकाला जाता है, मसलन मबल्लग, लिखारी, आम आदमी, कॉट इन अ रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम, जर्नलिस्ट जिनको पूरी दुनिया में वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, जैसा कि साहब ने बताया है कि एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जैसे तुर्की में गोलन के लिए प्रॉब्लम पैदा होगी, जैसे ईरान में आयतुल्लाह खमीनी साहब आने के बाद वहाँ पे लोगों की जिंदगी तंग हुई, जैसे पाकिस्तान में भी अभी आपने देखा रिसेंटली आसिया बीवी का केस है। तो यानी आपको कई दफा आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे दो सोसाइटी या एज अ रियासत आपके खिलाफ नहीं होती लेकिन एज सच एट दैट टाइम आपको निकालना,
हालात खराब हो जाते हैं
और ताकि आपकी जान बचे।
जी हालात खराब हो जाते हैं। दुनिया आप ये फरमाइएगा कि आजकल म्यांमार में रोहिंग्या अफराद का जो मामला दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बना, बड़ा खुलकर सामने आया गुज़श्ता एक साल के दौरान, उनके लिए अक्वाम मुत्तहदा का पनाह गज़ीनों का इदारा क्या इकदाम उठा रहा है?
देखिए रोहिंग्या क्राइसिस इस वजह से यूनिक है कि 1 मिलियन के करीब रोहिंग्या अफराद نہ صرف مہاجرین ہیں اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں, اور جو چیز ان کو زیادہ ولنریبل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ لیس ہے. تو جو میں نے شروع میں 70 million ڈسپلیس لوگوں کی بات کی, اس میں ایک اچھی خاصی تعداد 10 million کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کے کسی ملک کی شہریت نہیں ہے. شہریت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی بھی قانونی حقوق نہیں ہے. اگر وہ ان کے پاس پیدائش کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا ثبوت نہیں ہے, تو آپ قانونی طریقے سے جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں پہ آپ کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں ملتی. آپ کو آپ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جاتی ہے اور آپ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے ہیں. تو اس وجہ سے روہنگا کرائسس دنیا کے لیے ایک بدترین مثال ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس مخصوص طبقے کے لیے کچھ پریکٹیکل کام نہیں ہوا. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے, یو این ایچ سی آر کی طرف سے ہماری یہ کوشش ہے کہ میانمار میں ان کو نیشنلٹی ملے, اور جب ان کو نیشنلٹی ملے گی تو جتنی بھی پھر شہریت کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں ان کو وہ حقوق ملیں گے, اور جب ان کو حقوق ملیں گے تو وہ عام شہری کی طرح زندگی بسر کر سکیں گے. تو روہنگا کرائسس کے لیے سب سے پہلے تو اگر ہم بنگلہ دیش سے ان کی واپسی کی بات کرتے ہیں, تو واپسی بھی تبھی ممکن ہے کہ اگر ان کو میانمار میں کیمپوں تک محدود نہ رکھا جائے. 40-50 سال ہو گئے ہیں, روہنگا آج بھی میانمار میں محصور ہیں. وہ راکھائن سے باہر کہیں نہیں جا سکتے ہیں, نہ ہی وہ لیگل طریقے سے نوکریاں کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کی شادیاں لیگل طریقے سے رجسٹر ہوتی ہیں, نہ ہی بچوں کی پیدائش رجسٹر ہوتی ہے, نہ ہی ان کو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل ہیں. تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جائے گی یہ مسائل ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے. تو روہنگا کرائسس کے لیے جو کوفی انان کمیشن کی رپورٹ تھی, ان تمام اگر نقطوں پہ عمل درآمد ہو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بصورت دیگر روہنگا کرائسس ایک شرمناک حقیقت دنیا کے سامنے موجود رہے گی.
ڈاکٹر اقبال, وسطی امریکی ملکوں جیسے السلواڈور ہے, گوئٹمالا ہے, ہانڈرس ہے, ان کو دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں گنا جاتا ہے. لائف جہاں پہ زندگی اور جان کا نقصان ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے, یہاں ترک وطن کر کے دوسرے ملک جانے والے لوگوں کی بڑی تعداد سامنے آتی ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اسے انسانی بحران قرار دیا ہے جو ان تین وسطی امریکی ملکوں سے آتا ہے, لیکن امریکہ میں پناہ کے لیے جو دی جانے والی درخواستوں کا عمل طویل ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کو کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس بحران کو حل کیا جا سکے؟
سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ لوگ مائگریٹ کیوں کر رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا, اس مائگریشن کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی سیکیورٹی نہیں ہے, ان کے خلاف کرائمز ہو رہے ہیں, ان کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ ان کی فیملیز اتنی ولنریبل ہو جاتی ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ان ملکوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, اور یقیناً ایسی کنڈیشن میں وہ زیادہ تر نارتھ کی طرف آئیں گے جہاں پر اکنامک کنڈیشن بہتر ہیں, پولیٹیکل سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یاد رہے کہ ان کے بہت سے پہلے آبا اجداد بھی یہاں پر ہیں, جن کو ہوتے ہوئے ان کو ایک قسم کی نیشنل سیکیورٹی اور انہیرنٹ جو کہتے ہیں فیملی سیکیورٹی مل جاتی ہے. تو یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے جن کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو کیسے سالو کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 30-35 سال پہلے بھی اسی قسم کی سچویشن پیدا ہوئی تھی, اور اس وقت بھی یہی کہا جاتا کہ جب تک آپ ان ملکوں کے اندر سیکیورٹی پیدا نہیں کریں گے, اور جب تک آپ ان ملکوں کے اندر اکنامک گروتھ پیدا نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے انکم ڈسٹریبیوشن کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں اور ڈومیسٹک سیکیورٹی بڑھ جائے, اس وقت تک لوگ وہاں سے نکلنے کی ہر قسم کی کوشش کرتے رہیں گے. تو بیسیکلی دو قسم کے فیصلے کرنے ضروری ہیں پولیٹیکل پالیسی لیول پر. ایک تو یہ کہ ان ملکوں کے اندر سیکیورٹی پیدا کرنے کے لیے گلوبل سپورٹ ملے, جس کی وجہ سے وہاں کے اندر جو کرائم اور کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کسی حد تک کم کیا جا سکے, جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی پیدا ہو سکے. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ان ممالک میں ڈیموکریٹک قسم کی گورنمنٹ ہوں, ان کو قائم کرنے کے لیے یقیناً گلوبل انفلوئنس کی ضرورت ہے. لیکن دوسرا ایک بہت بہت عام جو پالیسی ایکشن ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر اکنامک کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ وہ لوگ اپنی بیسک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں جانے کے متعلق دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ سوچیں گے. اگر انکم ڈسٹریبیوشن کم ہوتی ہے تو ان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے, اگر ان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود بخود اپنے پروٹیکشن کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلے اور ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ریسورسز ٹرانسفر کی جائیں ڈیولپ ملکوں سے ان ملکوں کی طرف, یہ تین ملک جو آپ نے نام لیا, تاکہ ان ملکوں کے اندر اکنامک گروتھ ایسی پیدا ہو اور ڈومیسٹک اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک سیکورٹی ایسی پیدا ہو جائے کہ ان کو کوئی ضرورت نہ رہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی طرف جانے کے متعلق سوچیں.
اچھا برے ملک, آج کل چین میں ایغور مسلمانوں کا مسئلہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر سامنے آ رہا ہے. یہ لوگ تو اپنے ہی ملک میں موجود ہیں, اگر ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترک وطن کا سلسلہ ظاہر ہے وہاں سے شروع ہونے کی صورت بنتی ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اقوام متحدہ کو بات کرنا چاہیے یا کسی دوسرے بڑی طاقتوں کو بات کرنا چاہیے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک پھر کہتا ہے کہ وہ اس کا اندرونی معاملہ ہے. ایسا مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے کسی ملک کے اندر, کسی خاص طبقے یا فرقے کے اندر, جیسے کہ برگیر ملک نے آسیہ بی بی کا بھی حوالہ دیا, وہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, جیسے کہ صاحبان یہ ڈسکس کر رہے ہیں, میرے خیال میں جو ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے کہ ایک فیئر اینڈ جسٹ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کا سسٹم آ جائے, انٹرنیشنل آرڈر آ جائے جو کہ سب لوگ مانیں, تو پھر یہ تمام معاملات جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. اب آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں جہاں پر انٹرنل کانفلکٹ ہیں, اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو ہر کانفلکٹ جو ہے اس کو مختلف طریقے کے ساتھ ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یعنی اس کو اپروچ کیا گیا ہے. سیریا میں آپ دیکھیں کہ اس ایشو کو کس طرح سے اپروچ کیا گیا ہے, عراق, افغانستان, اور اسی طرح سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں چین کی بات کر رہے ہیں. چین جو ہے اب سیریا, عراق اور افغانستان کے چھوٹے ممالک کے, ان کے اندر جو یو ایس لیڈ بلٹس نے انٹروین کیا اور معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی, اور بات ہے کہ وہ ریزالو کرنے کے ان کو اور خراب کر دیا ان لوگوں نے. چائنا اب اتنا بڑا ایک ملک اور اتنی بڑی ایک پاور ہے کہ نہ تو وہ کسی سے ڈکٹیشن لے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کوئی ملٹری کاروائی کر کے اس ملک کے اندر مداخلت کی جا سکتی ہے انٹرنیشنلی, تو انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس وہاں پر نہیں جا سکتی ہے, اور نہ ہی کوئی کوالیشن بنا کر یونائٹیڈ اسٹیٹس یا ویسٹرن یورپ کی جو افواج ہیں وہ اس ملک کے اندر جا کر کاروائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ مڈل ایسٹ کنٹریز میں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں چائنا کے ساتھ اگر آپ نے یہ ایشو ریزالو کرنا ہے تو اس کو تھرو دا یو این اپروچ کرنا چاہیے, اور یو این ایچ سی آر کے تھرو ہم جائیں, اور ایچ آر سی مطلب ہیومن رائٹس کمیشن کے تھرو جائیں, اور پھر چائنا کی گورنمنٹ کو انگیج کریں اور ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں کہ ادھر میں جو مسلم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل جو یونیورسل ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اس کے وہ خلاف ہے, اور وہ اس معاملے کو درست کریں. تو چائنیز گورنمنٹ کو انگیج کر کے تو ہم یہ اس معاملے کو کر سکتے ہیں. ہاں جی, مگر اس کو فورس نہیں کر سکتے, کوئی ڈکٹیشن نہیں ہو سکتی, اور ملٹری فورس کا تو
اچھا پروفیسر فیضان, یورپ میں آنے والے تارکین وطن اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں, آپ نے ابھی بتایا, جیسے کہ لیبیا سے, دوسرے افریقی ملکوں سے آنے والے لوگ, خاص طور پر جو سمندروں کے ذریعے آتے ہیں, ان کی کشتیاں ہر روز ڈوبتی ہیں, تارکین وطن کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں, لیکن پھر بھی یورپ کے بہت سے ملکوں میں ان کے لیے داخلہ ہی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سالوں میں بھی بہت یہ بات آتی رہی کہ وہ دنوں کے حساب سے وہ کسی بھی ملک سرحد پر تھے اور ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی کسی دوسرے خاص ملک میں. تو اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟
دیکھیے بیجت, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں, افتخار عارف نے کہا ہے کہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش, عذاب در بدری کس کے گھر میں رکھا جائے. تو یہ جو عذاب در بدری ہے یہ کلونیل پاورز ہی کا دیا ہوا ہے, اور انہی کے یہ لگائے ہوئے پودے ہیں جن کا ہم پھل کھا رہے ہیں, اور और इस वक्त एक एक रिस्क का मंजर है जो सबके पास है, सबके जहन में होता है, खासकर जो वेस्ट या हम यूरोप को देखते हैं। तो यूरोप की ये जो बेहिसी इसलिए है कि एक तरफ तो वो जंग है जिसको दहशतगर्दों के खिलाफ जंग कहते हैं, और दूसरी तरफ उनका ये ख्याल है कि ये लोग आएंगे तो हमारी हैयत बदल जाएगी, हमारी आबादी की तादाद में इजाफा होगा और उस तादाद में वो उस रंग के नहीं होंगे जिस रंग के हम हैं या उस नस्ल के नहीं होंगे, तो ये कि हम अपनी हैसियत और अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। और ये और इसका जो भेद अब यूरोप और अमेरिका को भी एहसास हो रहा है कि जो डेवस्टेशन या जो तकलीफ दे माहौल या तकलीफ इन लोगों को है अपने अपने मुल्कों में, अगर वहीं पर इनके लिए कोई बेहतर सूरत हाल कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सस्ता काम है और एक काम जो कि किया जा सकता है, लेकिन हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं और चीज़ें इतनी पेचीदा हो चुकी हैं कि ऐसे हल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जिसको सियासी कुव्वत इरादी कहते हैं, पॉलिटिकल विल, वो मुझे नज़र नहीं आती। मेरा बड़े अफसोस से, मैं आमतौर पर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ, लेकिन मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये एक नहज पे जाएंगे, उस नहज पर जाकर ही कोई नतीजा निकलेगा, और ये नतीजा जो है वहाँ के ममालिक ही को निकालना है, ये यूरोप और अमेरिका के बस की बात नहीं है।
अच्छा, बैरिस्टर मालिक, तर्क वतन करके आने वाले जो अफराद हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में पनाह की दरख्वास्तें देते हैं, यूरोप में खास तौर पर यह मसला बड़ा उछला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप कानूनी नुक्ते नजर से ये बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि ऐसे कौन से जायज नुकात हैं जो पनाह लेने वालों के हक में होते हैं और उनकी दरख्वास्तों पर हुकूमतें जल्दी अमल करती हैं।
कुछ लोग तो, क्योंकि कानून बड़ा यूनिवर्सल है, लोगों को पता होता है कि ये एक सेफ जगह है कि अगर यहाँ पे जाके ये प्लीड किया जाए तो सुनवाई होगी। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ऐसी जगहों पे जहाँ पे वॉर्स हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो वहां से पॉलिटिकल प्रिजनर्स या ऐसे लोग जो जिनका पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का जिनको खतरा है, तो वो लोग जरूर मगरब में आके अपना प्लीड करते हैं कि मिलिट्री सर्विस जहाँ पे है वहां से लोग जो मिलिट्री सर्विस नहीं करना चाहते वो यूरोप और बर्तानिया में आके अपना केस प्लीड करते हैं। खवातीन या ऐसे लोग जो मजहब चेंज करते हैं वो जरूर इस तरह की आके जिनेवा कन्वेंशन का सहारा लेते हैं कि उन्होंने एक मजहब से दूसरा मजहब चेंज किया है जिसके ऊपर वहां की सोसाइटी और वहां का मुल्क जो है वहां से उनको प्रोसिक्यूशन का सामना है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे मगरब में हम जिन परस्ती है और या मुसलमान ममालिक में इसकी ममानियत है मजहबन या सोसाइटी वाइज, तो वो लोग जो इस प्रेमिसेस में भी यहाँ पे काफी सारे क्लेम होते हैं दोनों तरफ से, खवातीन और मर्द दोनों तरफ से। जैसा कि एक पैनलिस्ट ने बताया, कॉन्फ्लिक्ट यानी सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यहाँ से डिस्प्लेस लोग बहुत आते हैं जो वॉर या एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, तो वो लोग जो है वो अपना उस रीजन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करते हैं अपना क्लेम जो पेश करने के लिए। डिजास्टर्स जैसे पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक हुआ था, पाकिस्तान में मंगला डैम के जो अफेक्टीज थे उनको बहुत प्रोटेक्शन यहाँ दी गई बरतानिया में, जो जिनके घर जो है वो डिस्प्लेस हुए। इसके अलावा जैसे रोहिंग्या की मिसाल भी आपके सामने है कि अगर वो लोग जो रोहिंग्या से बाहर निकले हैं और वो यहाँ पहुँचते हैं यूरोपियन जो डेस्टिनेशन था, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट जो रीजन है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोटी मोटी रीजन है जो आर्टिकल 1 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन जो कहता है कि अगर आप पॉलिटिकल परसिक्यूएट हो रहे हैं जहाँ पे आप रहते हैं और रीजन रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या कलर है या आपकी अफिलिएशन है या आप किसी ऐसे सोशल ग्रुप का ताल्लुक रखते हैं जो जहाँ जो उस इलाके में या उस जगह पे परसिक्यूशन का शिकार है, तो आप मगरब या उसके शोर पे आके जिनेवा कन्वेंशन के तहत या यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के तहत आप अपना या प्रोटेक्शन तलब कर सकते हैं।
अच्छा, इससे पहले कि हम फिर दुनिया से बात करें और अपने तमाम माहरीन से बात करें एक एक करके, एक छोटा सा वक्फ़ा हम लेते हैं प्रोग्राम में। एकदम पता चला कि हमारे आधे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वापस आते हैं और फिर इसी प्रोग्राम को और इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं जो कि हमारे माहरीन जिसका जवाब देंगे, और हमें उम्मीद है कि आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम राउंड टेबल यानी मजलिस मुज़ाकरा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कि जो तर्क वतन एक बढ़िया इंसानी बहरान की सूरत में आज की दुनिया में सामने आया है, इसकी बुनियादी वजूहत और उसका क्या हल हो सकता है, हमारे माहरीन अपनी अपनी राय इसके बारे में दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं दुनिया से। दुनिया, जब हम अपने मुल्कों की सरहदें पार कर लेते हैं तो हमारे लिए अपनी शनाख्त को बरकरार रखने का मामला कितना संगीन होता है, इससे निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है? आपके पास जो लोग आते हैं क्या वो इस हवाले से कभी बात करते हैं कि उनको किसी तरह से अपना कल्चर, अपनी सकाफत और अपनी शनाख्त खो जाने का भी इम्कान है, तो इस सूरत में किस तरह से उनकी मदद की जाती है, क्या इकदाम उठाए जाते हैं कि उनको अपना माहौल इंटैक्ट रखने में मदद मिल सके?
बिल्कुल, ये एक इंतहाई अहम सवाल आपने उठाया, और ये सवाल रोहिंग्या क्राइसिस की हमने बात की, जहाँ पे मैंने स्टेटलेसनेस की बात की, जब लोग बेघर हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी चॉइस, अपनी पसंद से मुहाजिर नहीं बनते हैं, हालात ऐसे होते हैं कि आप ना अपने मुल्क में रह पाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आपने पनाह ली है वहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी महफूज नहीं होती, तो तब लोग अफ्रीका से निकल के या एशिया से निकल के यूरोप की तरफ मजबूर होते हैं नकल मकानी करने के लिए। इस वक्त अगर हम डेमोग्राफी देखें उन लोगों की जो कि डिस्प्लेस हैं या बेघर हुए हुए हैं, 60 से ज़्यादा 61% जो मुहाजरीन हैं और डिस्प्लेस्ड हैं या IDPs हैं या स्टेटलेस हैं, 61% लोग बच्चे हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं। बहुत सारे बच्चों की पैदाइश अपने शहरियत के मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क में होती है, तो सबसे बड़ा इशू उनका लीगल स्टेटस है, जहाँ पे वो पैदा होते हैं। अगर उन मुल्कों के कानून में आपको पैदाइश के जरिए नेशनलिटी नहीं मिलती, या वालिदैन में से किसी एक का ताल्लुक उस मुल्क से होना चाहिए जहां आपकी पैदाइश हुई हो, तो ऐसी सूरत में स्टेटलेसनेस की सिचुएशन होती है। हमने ये इशू देखा सेंट्रल एशिया में, जब सोवियत यूनियन टूट गया था, तो आज दिन तक सेंट्रल एशिया में अभी भी बेतहाशा लोग नेशनैलिटी के लिए उनका स्टेटस बिल्कुल अनसर्टन है, उनके पास किसी भी मुल्क की शहरियत नहीं है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो तब सोवियत अफराद मुख्तलिफ स्टेट्स में बटे हुए थे, तो उनके लिए आज दिन तक शहरियत ना होने की वजह से हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक तक रसाई नहीं है। वो बच्चे जो कि एग्जाइल में पैदा होते हैं, उनकी शनाख्त की आपने बात की, कल्चर की, मजहब की, क्योंकि इमीडिएट आपका जो डिस्प्लेसमेंट की जगह होती है वो हमसाया मुल्क होते हैं, जहाँ पे कल्चर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। हमने ये सिचुएशन पाकिस्तान में देखी जब अफगान मुहाजरीन आए, यहाँ अफ्रीका में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी ट्राइबल सिस्टम है, तो साउथ सूडान से आने वाले लोग युगांडा में उसी ट्राइब्स को और उसी जबान को फॉलो करते हैं, तो तब इतना खतरा नहीं है अपना कल्चर, अपना मजहब, अपनी जबान खोने का, जितना कि अगर आप एक इंटायरली मुख्तलिफ कल्चर में जाएं। तो इसीलिए अक्वाम मुत्तहिदा की जानिब से या मुख्तलिफ इंसानी हकूक के इदारों की जानिब से हमने सियासी कुव्वत इरादी की बात की। जब तक सियासी कुव्वत इरादी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे। सीरिया की मिसाल हमारे सामने है, अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, 40 साल हो गए अफगानिस्तान क्राइसिस को, आज भी अफगानिस्तान दुनिया के टॉप تین ملکوں میں ہے جو جہاں سے پناہ گزین زیادہ تعداد میں نکل کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو وہ ملک جہاں پہ مہاجرین کو یا تارکین وطن کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس ایکسرسائز کرنے کی اجازت ہے وہاں پہ یہ ایشوز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی بہت سارے ہم نے یورپی ملکوں میں دیکھا زینوفوبیا جیسی فیلنگز بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ ہم نے اسلاموفوبیا دیکھا جب شام سے زیادہ تعداد میں مہاجرین یورپ کی طرف جانے لگے یا عراق سے زیادہ تعداد میں مہاجرین یورپ کی طرف جانے لگے تو لوگوں کو یہ خوف اور خطرہ وہاں کے لوگوں کو پیدا ہوا کہ یہ لوگ اپنا کلچر اپنے ٹریڈیشن اپنے مذہب کے ساتھ ہمیں انویٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ وہ اپنی ویلیوز کو کھو رہے ہیں, دوسری طرف وہ جہاں پناہ لے رہے ہیں وہ لوگ ان کے دلوں میں یہ خوف طاری ہے کہ یہ لوگ اپنے کلچر کے ساتھ ہمارے کلچر کو آ کے انویٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سیاسی قوت ارادی کی کمی ہے, جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہے کانفلکٹ ریزالو کرنے کا یہ ایشو بڑھتے جائیں گے. کیونکہ ڈسپلیسمنٹ شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ دنیا میں اس وقت ہائیسٹ نمبر آف لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں اور یہ سچویشن تب تک آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگا کانفلکٹ ریزالو کرنے کا. لیکن پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں اس وقت قدرتی آفات کا ریشو آپ دیکھیں تو بڑھ رہے ہیں, زلزلوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے. آج بھی افریقہ میں اس وقت میں ایسٹ افریقہ میں ہوں اور جب آپ ویدر پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو بے تحاشا بارشیں اور آؤٹ آف سیزن بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اندرونی نقل مقامی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں.
ایک سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں.
اگر ڈراسٹک اسٹیپس نہیں اٹھائے گئے تو یہ سچویشن مزید گمبھیر ہوتی جائے گی, ریزالو نہیں ہوگی اگلے دو چار سالوں میں.
اچھا بیرسٹر ملک, یہ اس وقت آپ کو میں اس وقت پہلے آپ سے سوال کر لیتی ہوں, یہ جن لوگوں کو اسٹیٹ لیس ہونے کی بات بار بار آ رہی ہے یعنی جن کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت نہیں ہوتی, ان کو جب اسٹیٹ لیس قرار دیا جاتا ہے اس کے لیے کچھ تو بین الاقوامی قانون ضابطے کچھ تو کہتے ہوں گے, ایسے لوگوں کو مین اسٹریم میں مرکزی دھارے میں کسی بھی ملک کے کسی بھی معاشرے کے مرکزی دھارے میں لانے کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟
بھی یو این کا چارٹر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسٹیٹ لیس پرسن کو, اور جو سگنیٹری ہیں جو ممالک وہ اس کو پھر اپنے اپنے ملک کے حساب سے ان لوگوں کو جو ہے وہ اپلائی بھی کرتے ہیں اور ان کو ریگولرائز کرتے ہیں. یہاں برطانیہ میں تو انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ لیس پرسن کا باقاعدہ امیگریشن ایکٹ کے تحت ان کا قانون اور رول بنایا ہوا ہے, اور لوگ اگر یہاں ہیں اور وہ سڈنلی اسٹیٹ لیس بن جاتے ہیں یا جب وہ آتے ہیں شور کے اوپر یا پورٹ کے اوپر اور وہ اسٹیٹ لیس ہیں تو وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے خود, اور وہ اسٹیٹس لے سکتے ہیں. اور اگر تو وہ جنیوا کنونشن کے تحت یعنی یو این کے تحت لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر اسائلم کیٹیگری میں آ جاتا ہے پروٹیکشن, اور اگر وہ اسٹیٹ لیس بائی ڈیفالٹ اسٹیٹ لیس کے طور پہ ہی دینا چاہتے ہیں تو یہ برطانیہ ایسے لوگوں کو پیریوڈیکل ویزا بھی دیتا ہے, بعد میں ان کو سیٹلمنٹ کا راستہ بھی ہے اس کے ذریعے کہ آپ اتنی دیر تک 5 سال منیمم قیام کریں اور اس کے بعد آپ پرماننٹ سیٹلمنٹ اور پاسپورٹ کا حصول جو ہے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم وہاں پڑتی ہے جہاں پہ آپ اسٹیٹ لیس تو ہیں لیکن ہوسٹ کنٹری اور جہاں سے آپ آ رہے ہیں دونوں ہی آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ریسنٹ مثال میں جیسے ہماری ایک پینلسٹ نے بھی دی ہے روہنگیا کی ہے کہ وہ ان کا اپنا جو ملک ہے وہ ان کو اسٹیٹس ان کو مان ہی نہیں رہا کہ وہ یہاں کے شہری ہیں, تو ان کے پاسپورٹ کا یا ان کے آئی ڈی اور ٹریول ڈاکیومنٹ کا حصول مشکل ہو جاتا ہے. اور جہاں وہ جا رہے ہیں فار ایگزامپل بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ان کا ہیو اینڈ کرائی ہے کہ ہم ریسورس لیس ہیں اور اتنا ہمارے پاس جگہ یا ریسورس نہیں ہے کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکے, جس میں پھر یونائٹیڈ نیشن کا رول آ جاتا ہے. تو بالکل قانون ہے, اس کی اپلیکیشن فرام اٹ ویریز فرام پلیس
کنٹری ٹو کنٹری.
جس کا جو بات کی ہے ابھی ایک سیکنڈ پہلے
جی,
تو یہاں جو برطانیہ جیسے ہے تو یہاں تو بریگزٹ ہوئی اس لیے رہا ہے کہ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہے ٹورڈز امیگریشن وہ پبلک میں اتنا ہوسٹائل ہو گیا ہے ریسنٹ الیکشن میں امیگریشن کو
وجہ تناز بنانے کی وجہ سے کہ یہاں پہ جو دارے ایکسٹریمسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مائیگریشن خطرناک ہے یا اس کا سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, انہوں نے جڑ پکڑی ہے اور ان کو فائدہ ہوا ہے پچھلے 10 سال کی سیاست سے کہ امیگریشن ایک نیشنل ایشو بنا, جس کے ذریعے پھر بریگزٹ کا ریفرنڈم ہوا اور اب نیشن از ڈیوائڈیڈ کہ نہ بریگزٹ ہو رہا ہے اور نہ وہ اس کنڈنڈرم سے نکل رہے ہیں کہ امیگریشن خطرناک ہے.
اچھا ڈاکٹر اقبال, ترک وطن کے تحت ایک اور اصطلاح جو ہم سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ برین ڈرین کی ہے. خاص طور پر ایشیائی ملکوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہی جس کی آپ نے بات کی تھی کہ اسکل زیادہ ہوتی ہیں لیکن ریسورسز وہاں پر نہیں ہوتے, اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں. حکومتوں کو اس صورتحال ظاہر ہے کہ بہتر معیار زندگی کی بات ہے, زیادہ معاوضے کی بات ہے, ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز تک رسائی ہوتی ہے, مستحکم نظام ہوتے ہیں, تو ان ساری صورتحال پر جو صورت ہے برین ڈرین پر قابو پانے کے لیے حکومتوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ماہرین پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے نا, دراصل یہ بات ہے ان بیلنس کی. جب ان ملکوں میں اور ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا نئی اسکلس پیدا کرنے کے لیے, تو اس وقت یہ سوچا نہیں گیا تھا کہ جب یہ اسکلس پیدا ہو جائیں گی تو ان کو ہائر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. چونکہ فیصلے جب تھے انٹیگریٹڈ قسم کے فیصلے نہیں تھے, اس لیے اسکلس کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں مس میچ پیدا ہو گیا تھا. اب ایسی سچویشن تمام دنیا میں ہے, یہ صرف ان ملکوں ہی میں نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اور دوسرے غریب ممالک کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس اسکلس ہیں وہ دوسرے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, خاص طور پہ گلف میں چلے جاتے ہیں یا یورپ اور امریکہ کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ اسکلس کی ڈیمانڈ ہے اور یہاں پر ڈومیسٹک کیپیسٹی جو ہے ان اسکلس کو پیدا کرنے کے لیے لمیٹڈ ہے. اب اپنے وہ ملکوں میں اس قسم کی جو اسکلس ہیں ان کے امپلائمنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے تو سولوشن آسان, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کا سولوشن بیسیکلی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جائیں جن میں یہ اسکلس کی جو کیپیسٹی اس کو استعمال کیا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ دوسری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ یہ مشکل پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ زیادہ اسکلڈ قسم کی پروڈکٹس پیدا کریں گے تو پھر آپ نے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا. آپ نے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا تو یہ ڈیولپ ملکوں ہی میں کی جا سکتی ہیں جہاں پر پہلے ہی ان اسکلس کی اور ان قسم کی پروڈکٹس کی پرابلمس ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ریسٹرکشن لگے گی. جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں چین کی طرف سے جو امپورٹس آ رہی ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن لگ گئی ہیں, اور اسی طرح یورپ سے آنے والے اسٹیل اور دوسری چیزوں پر ریسٹرکشن لگ گئی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان اسکلس ریسورسز کو پراپرلی استعمال کرنا ہے تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ ملک جہاں پر اسکلس ہیں وہ پر نئی پروڈکٹس پیدا کریں گے اور وہ نئی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا, اور ان کو امپورٹ کرنے والے ممالک جو ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ چیپر بیٹر پروڈکٹس جو ہیں ان کو آنے دیا جائے. اگر وہ ان کو آنے نہیں دیں گے یا ان پہ ریسٹرکشن لگائیں گے تو پھر واپس دوبارہ بھی مشکلیں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ اسکلس تو ہوں گی لیکن ان اسکلس کی کیپیسٹی یا اس کے استعمال میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے گریجولی کام کیا جائے, ان ملکوں میں ان کی ٹاپ شروع اور دوسری طرف جو ایڈوانس ممالک ہیں جہاں پر ان اسکلس اسکل ریسورسز کی ڈیمانڈ ہے وہ اپنے مارکیٹس کو ذرا کھولیں اور ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز نہ لگائیں جیسی کہ ابھی پچھلے 4-5 سال میں لگائی گئی ہیں جن کی وجہ سے امپورٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ کمپلیکس, اس کے سولوشنز کمپلیکس ہیں لیکن آسان ہے. آسان ان دا سینس کہ معلوم ہے کیا کرنا ہے, لیکن ان کے امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ کوئی ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ابھی نہیں ہے جو کہ افیکٹولی اس پہ کام کر سکیں. یہ ممالک جو ہیں ان کو خود ہی اکٹھے ہو کے بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے سولوشن پیدا کیا جا سکے, لیکن ایک آرڈرلی طریقے سے اس کے سولوشن ہوں گے جن میں وقت لگے گا.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں برگی مالک سے. برگی مالک, ایک اور اسی طرح کا مسئلہ ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقلی بھی مائیگریشن ہی کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے زندگی کے توازن کو کتنا دھچکا لگتا ہے, خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ زراعتی ملک تھا, لیکن دیہات جو ہیں وہ رفتہ رفتہ غیر آباد ہوتے چلے گئے اور شہروں کی طرف لوگ زیادہ منتقل ہونا شروع ہو گئے. اس سے زندگی کو کتنا بنیادی سہولتوں کو اور بنیادی جو وہ وسائل ہیں ان کو کتنا دھچکا لگتا ہے, کتنا مثبت ہے اور کتنا منفی رجحان ہے یہ؟
ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ خاص طور پہ پاکستان کی اور ہم بات کریں جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ آپ کہہ لیں گے, انٹرنل مائگریشن کہہ لیں فرام دا رورل ایریا ٹو دا سٹی, وہ ہوا ہے. اس کی بنیادی طور پر وجہ تو یہ لگ رہی ہے کلائمیٹ چینج ہے, اور پاکستان میں بھی کلائمیٹ اس حد تک بدل چکا ہے, اس پیٹرن جیسے حد تک بدل چکے ہیں کہ جس کی فصلیں جو ہیں ان کے ٹائمنگس بھی اب آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو چکے ہیں, اور اب اتنی زیادہ اس پر لوڈ پڑ رہا ہے رورل ایریاز کے اوپر کہ وہ وہاں پر اس کو برداشت نہیں کر سکے اور شہروں کی طرف مائگریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور پانی کی کمی, جو کہ گلیشیئر جو ہیں پاکستان کے اوپر نارتھ میں وہ بھی کافی حد تک کبھی میلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کافی تیزی سے ریسیو کر رہے ہیں, پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگلے چند سالوں میں ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ گلیشیئر جہاں سے پاکستان اپنا بلک اپنا پانی کا ملتا ہے پاکستان کو, خاص طور پر ایگریکلچر کے لیے اور اریگیشن کے لیے, تو وہ پانی کی بدتریج کمی ہوتی جائے گی. جب وہ کمی ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے ایگریکلچر پہ آئے گا, اور ایگریکلچر کیونکہ سب ہمارے رورل ایریاز میں ہیں تو وہاں پہ جب اکنامک اپرچونیٹیز کم ہوں گی اور جیسے کہ ہو رہی ہیں تو یہ لوگ مائگریٹ کریں گے شہروں کی طرف, اور شہروں میں آ کر وہ جب یہاں پہ اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں تو شہر کے اندر جو اس کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتے ہیں, شہروں کی انفراسٹرکچر کے اوپر, روڈ کے اوپر, اسکولس, ہاسپٹلس پہ, کالجز پہ, اور ٹرانسپورٹ پہ, الیکٹریسٹی پہ, پانی پہ, گیس پہ, ہر ایک جو فیسلٹی شہر کے اندر اویلیبل ہے اس کے اوپر یقینی طور پر زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اب شہر ہمارے تقریباً ان مینیجیبل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ٹریفک اتنی زیادہ ہو چکی ہے, پولوشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے جو پورے شہر میں کہ اب سانس لینا, جیسے لاہور جو ہے فار ایگزامپل اب پچھلے چند دنوں سے وہ دنیا کے سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹی پہ شمار ہو رہا ہے اس کا, جبکہ ایک زمانے میں یہ بالکل ایک سرسبز اور شاداب شہر تھا اور بہت گرین سٹی اس کو کہا جاتا تھا, پر اب آبادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے لاہور کے اندر کہ آپ ایک فاصلہ جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں آپ پہلے 10 منٹ میں بائی کار ٹریول کرتے تھے, اب آپ کو اس میں کم از کم آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے, اتنی زیادہ ٹریفک ہو گئی ہے. تو اس طرح سے جب یہ مائگریشن ہوئی ہے شہروں کے اندر تو شہروں کی تمام جو فیسلٹیز تھیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا, اور اب وہ ان کی اویلیبلٹی جو ہے جو اوریجنل شہری ہیں مطلب فار ایگزامپل لاہور کے اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے وہ اویلیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے, تو پریشر تو بہت ہے. تو میرے خیال میں بھی اگر حکومتوں نے اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے تو سیٹلائٹ ٹاؤنس ان کو بنانے چاہیے شہروں کے باہر کے سبرب میں, اور جو لوگ وہاں سے آنا چاہتے ہیں وہ ان سبرب میں جائیں, وہاں پہ ان کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, اور اگر اتنا پیسہ ہو پاکستان کے پاس تو ان رورل ایریاز میں بھی وہ تمام سہولتیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو کہ شہروں میں ہیں, تاکہ
یہ رجحان کم ہو سکے,
امپلائمنٹ اپرچونیٹی وہاں پر پرووائڈ کریں تاکہ ان کا جو رجحان ہے شہروں کی طرف آنے کا
وہ کم ہو سکے,
جواب ہو سکے.
اچھا پروفیسر فیضان, مختلف ملکوں میں لیبر اور مختلف شعبہ ہے زندگی کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں جنوبی ایشیا سے آنے والے افراد کی اکثریت ہے, لیکن ان کے لیے صورتحال بڑی دشوار ہوتی ہے اور میزبان ملک انسانی حقوق پر زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے. ہم اس کے بارے میں بھی اپنے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں, اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ پروفیسر فیضان ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا پروفیسر فیضان اس وقت نہیں ہے. بیرسٹر ملک, آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ جو لیبر خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں جاتی ہے, سعودی عرب میں اور خلیجی ملکوں میں جاتی ہے, لیکن وہاں پر ان کے ساتھ انسانی حقوق کا کافی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے اس پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟
جی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, کیونکہ ایک تو گلف میں ڈاکٹرز, انجینئرز, اساتذہ, آئی ٹی ماہرین جاتے ہیں بہت, کیونکہ ان کو جو وہاں پہ کام کرنا, انوائرمنٹ اور جو ٹیکس فری ریجیمز ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے اپنی اسکل ایکسپیرینس اور जो उनके पास तजर्बा है तो उसकी जो मांग और उसकी जो उसका जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा है. लेकिन जब वो वहां पे रहते हैं या इंटीग्रेट होते हैं या बच्चे हो जाते हैं और फिर बाद में जो मसाइल आते हैं, मसलन वहां पे नेशनलिटी का सबसे बड़ा मसला है. ये लोग वहां पे अपने आप को सेटल तसव्वुर नहीं करते जब तक कि उनके पास कोई ना कोई परमानेंट राइट ना हो. फिर कफाला सिस्टम है मोस्ट ऑफ द गल्फ स्टेट्स में कि आपको कफील के ऊपर आप डिपेंडेंट है, यानी आपका स्पॉन्सर इज एवरीथिंग. और अगर स्पॉन्सर लेट से आपका वीजा फिर एक्सटेंडेबल है, यानी आपको पता नहीं है कि अगली दफा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर आपके कफील के साथ नहीं बनती तो मोस्टली मसला पड़ सकता है. फिर उनकी फीस, एक्सटेंशन फीस बहुत ज्यादा है जब वो आप ट्रांसफर करते हैं या ईयरली जब आप उसको जब आपका वीजा खत्म होता है तो आप उसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो उनकी फीस, और एक फैमिली जिसके दो तीन बच्चे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक किस्म की रकम है. और फिर जो बच्चे डिपेंडेंट 18 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको भी वो फीस वगैरह देनी पड़ती है, तो एक फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है. और पिछले दिनों में काफी सारे लोग जो वर्कर तबका था उन्होंने अपनी फैमिलीज जो हैं बैक होम अपने कंट्री ऑफ ऑरिजिन भेजी हैं क्योंकि वो वहां पे इतना कमा नहीं रहे थे जिस हिसाब से वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं. और फिर इसके अलावा जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके फ्यूचर के बड़े इश्यूज हैं, यानी इनकी यूनिवर्सिटियां और आला तलीम का बड़े मसाइल हैं. उनको फिर बाहर मगरब के या दूसरे मुल्कों में आला तलीम के लिए भेजना पड़ता है जो आगे कुछ करना चाहते हैं. मेडिकल के भी बड़े इश्यूज हैं. आप अगर एम्प्लॉयड हैं, आपकी इंश्योरेंस है, आपका कफील के साथ निजाम चल रहा है तो मेडिकल आपका कवर्ड है. लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या आप अंडर कफालत नहीं है तो मेडिकल समटाइम्स वर्कर क्लास को मेडिकल इश्यूज का बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है कि स्टेट भी भागती है और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी भागता है उस जिम्मेदारी से, और यू एंड अप इन अ हॉस्पिटल विद अ ह्यूज बिल और आपको पता नहीं होता कि ये पे कौन करेगा.
अच्छा.
और उसके अलावा आगे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग उसमें वहाँ प्लान नहीं कर सकते
क्योंकि गैर यकीनी पन की सूरत हाल होती है.
जी,
तो चलिए मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी सवाल होगा. प्रोफेसर फैजान से मैं करती हूँ. प्रोफेसर फैजान, जंगों और तनाज़ात में शिरकत के लिए जाने वाले नौजवानों को उनके अपने मुल्क वापस लेने से इनकार करते हैं. हाल ही में ये बहुत हुआ, खासतौर पर जो शाम की तरफ लोग गए थे दाइश के साथ मिलकर लड़ने के लिए और उसके बाद यूरोप के मुल्कों में वापस आए तो उन्होंने वापस लेने से उनको इनकार कर दिया. इस मसले पर काबू पाने और ऐसे लोगों को माशरे के मरकजी धारे में शामिल करने के लिए क्या करने की जरूरत है? आखिरी दो मिनट.
देखिए, इनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है, खासकर जो जैसे बल्कि हम पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं. पाकिस्तान में ऐसे बहुत से अफगान जंगजू और अरब जंगजू आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन अब उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका उस मुल्क के लिए यह है कि इन्हीं के इसी जो जज्बा है इसको एक और तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनको कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग दी जाए और उनको इकॉनमी में और तजारत में डाल दिया जाए. क्योंकि या तो आप उनको कैद खानों में रखेंगे, जेलों में रखेंगे जिनका खर्चा अलहदा होगा, और उनकी और दूसरा तरीका यह है कि उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए मुआशरे में. इस वक्त जो जैसे अभी पहले भी जिक्र हुआ तो तीन तरीके हैं. एक तो है एक कोई भी इमिग्रेशन या मुहाजिर जो होते हैं उनके तीन तरीके होते हैं. एक तो एसिमिलेशन है जिसमें वो पूरी तरह एक मुआशरे में गर्क हो जाते हैं और उनको अपना लेते हैं जैसे भी वो हों. और दूसरा है कि वो एलियनेशन है जिसका मतलब है कि वो तमाम दीवारें ऊंची करके अलहदा होना शुरू हो जाते हैं. और तीसरा है इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो इन सब लोगों के लिए बेहतरीन तरीका रहेगा. क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर कोई मुल्क नहीं ले रहा तो बजाय इसके कि उनको कैदखानों में रखा जाए और उनको और ज्यादा वो फंडामेंटलिस्ट और वो एक्सट्रीमिस्ट बने, इससे बेहतर है कि उनको माशरे में ही उनकी खपत करवा दी जाए. ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा मेरा ख्याल.
बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपने माहरीन का शुक्रिया अदा करती चलूँ. UNHCR यानी अक़वामे मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे के साथ वाबस्ता दुनिया असलम हमारे साथ थी जो गेंडा से, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल जहाँ वाशिंगटन अमरीका से हमारे साथ थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मालिक पाकिस्तान से हमारे साथ दे रहे थे, प्रोफेसर फैजान हक जहाँ امریکہ سے اور بیرسٹر امجد ملک لندن سے ہمارے ساتھ تھے. مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات کی. مجلس مذاکرہ کے لیے ہمارا موضوع ترک وطن، ایک انسانی بحران، وجوہات اور حل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میزبان بہجت جلانی کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک ایوانوف کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں مختلف موضوعات کے ساتھ. آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام ترتیب دے سکیں. اب اجازت، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ایوان نمائندگان میں جوڈیشری کمیٹی پیر کے روز صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تحقیقات کے سلسلے میں ایک اور سماعت منعقد کر رہی ہے. تحقیقات کے عمل میں توجہ اس امر پر مرکوز ہے کہ آیا صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار اور ان کے مخالف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کا اعلان کرے. وائس آف امریکہ سے اریش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. فیکٹ فائنڈنگ مشن کے نام سے شروع ہونے والا کام اسپیکر نینسی پلوسی کے مطابق اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے.
Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love,
بہت افسوس مگر اعتماد اور عاجزی کے ساتھ ہمارے بانیوں کے لیے عقیدت اور وطن کے لیے محبت سے بھرے دل کے ساتھ آج میں اپنے چیئرمین سے کہہ رہی ہوں کہ وہ مواخذے کے لیے موجود شکوں کے مطابق کاروائی شروع کریں.
Do you swear or affirm under penalty of perjury?
اور اس کے بعد ہاؤس کی جوڈیشری کمیٹی میں مواخذے کی تحقیقات کے لیے یہ پہلی کاروائی شروع ہو گئی. کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر کے الفاظ،
We have each taken an oath to protect the Constitution and the facts before us are clear.
ہم میں سے ہر ایک نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے اور ہمارے سامنے حقائق بہت واضح ہیں. صدر ٹرمپ نے ہماری انتخابات میں غیر ملکی مداخلت سے صرف فائدہ نہیں چاہا بلکہ انہوں نے براہ راست اور صریحاً غیر ملکی مداخلت کو دعوت دی ہے. صدر ٹرمپ نے اس مواخذے کے عمل پر سخت تنقید کی ہے اور ان کے ریپبلکن ساتھی کہتے ہیں کہ ان تحقیقات کے سیاسی محرکات ہیں. ریپبلکن کے چوٹی کے رہنما ڈف کالنز کہتے ہیں،
The chairman talked a lot about the founders from the quotes and again this is why we have the hearing about the founders being concerned about foreign influence.
چیئرمین نے ہمارے بانیوں کے اقوال کا حوالہ دے کر بہت کچھ کہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سماعت منعقد کر رہی ہیں. ہمارے بانیوں نے ملک کے اندر غیر ملکی مداخلت پر تشویش ظاہر کی. اس کا حوالہ تو انہوں نے دیا لیکن انہوں نے ہمارے بانیوں کی اس تشویش کا حوالہ کیوں نہیں دیا جو انہوں نے سیاسی مواخذے کے لیے ظاہر کی تھی؟ کیونکہ آپ کو کوئی ایک شخص پسند نہیں ہے. وائٹ ہاؤس نے کابینہ کی سطح کے ان عہدیداروں کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ کانگریس کی طرف سے گواہی کے لیے ملنے والے سمن کو نظر انداز کر دیں جو صدر ٹرمپ کی یوکرین کے رہنما سے مدد مانگنے والی غیر مقبول ٹیلی فون کال سے براہ راست واقف ہیں. ڈیموکریٹ رکن کانگریس زوئے لافگرین کے الفاظ،
The president has improperly withheld those witnesses. The idea that there's absolute immunity.
صدر نے نامناسب انداز میں ان شہادتوں کو روکے رکھا ہے. ایسے مطلق استثناء کا خیال بے سروپا ہے. آئین اور قانون میں اس کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ قومی سلامتی کے لیے مستقل خطرے والی بات ہے اور طاقت کا غلط استعمال ہے. ریپبلکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزراء کی سطح کے عہدیداروں کو سماعت کے لیے طلب کرنا خطرناک مثال ہوگی.
And if everyone's always worried from now going forward that if you suggest something to the president or you're engaging in conversations about an upcoming challenge,
ایوان رحمانگان کے رکن میٹ گائیڈز کے الفاظ ہیں, اگر ہر شخص کو آج کے بعد سے یہ پریشانی ہو کہ وہ صدر کو کچھ بھی تجویز کریں گے یا کسی بھی گفتگو کا حصہ بنیں گے تو آنے والے دنوں میں لفظ بلفظ یہ چیزیں کانگریس کے سامنے اور ملک کے سامنے رکھ دی جائیں گی. میرا خیال ہے اس سے ہماری اس تخلیقی صلاحیت اور آؤٹ آف باکس سوچ کو نقصان پہنچے گا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ میں موجود رہے. ہاؤس کی جوڈیشری کمیٹی پیر کے روز کی سماعت میں صدر ٹرمپ کے خلاف ثبوتوں کا جائزہ لے رہی ہے. چیئرمین جیری نیڈلر کا کہنا ہے کہ مواخذے کی شکوں پر رائے شماری اس ہفتے کے اختتام تک ہو سکتی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر براہ راست دیکھ